يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو رائنا نہ کہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جب لوگ بیٹھتے کوئی بات سمجھنا آتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ بات پوچھنے کے لیے کہا کرتے تھے رائنا، آپ ہماری رعایت کیجیے، ہم کو دوبارہ بات بتا دیجیے. یہود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آتے تھے انہوں نے اس لفظ کو غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا. رائنا کی بجائے کہا رائنا، جس کا معنی ہوتا ہے ہمارا گڈریا، ہمارا چرواہا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے لگے. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تو چھوڑ دیا، مسلمانوں سے کیا کہا، تم اپنا لفظ بدل لو، تم رائنا کہنا چھوڑ دو، انظر نہ کہو. اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ بسا اوقات انسان کسی کی خباثت سے بچنے کے لیے ضروری نہیں کہ اس کو کوئی سزا ہی دے، یا اس کا جواب دے، یا گالی کا جواب گالی سے دے، یا کسی کی بدتمیزی اور بد تہذیبی کا جواب بدتمیزی سے دے. نہیں، اپنا راستہ بدل لے، اسی میں انسان کی بھلائی ہے. فرمایا بلکہ انظر نہ کہو اور توجہ سے بات تو سنو. یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں، یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، ہاں اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ دین ایک فطری دین ہے، لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ تبدیلی لاتا ہے، اسی وجہ سے دین کے احکامات بھی آہستہ آہستہ اترے. ابتدا میں جو احکامات اترے بسا اوقات بعد سے ان کو منسوخ یعنی کینسل کر دیا گیا اور اس سے بہتر یا مفید کچھ اور احکامات لائے گئے. اس پر یہود نے اعتراض کیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے، قدرت میں ہے، جو چاہے کرے، اور ایسا کرنا بھی دراصل بندوں کے بھلے کے لیے تھا. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا، وہ راہ راست سے بھٹک گیا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے. اس کے جواب میں تم افودہ گزر سے کام لو. مسلمانوں کو کیا سکھایا گیا؟ کہ یہود کی ذاتیوں کے مقابلے میں تم کیا کرو؟ معاف کرنے کا رویہ اختیار کرو، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. نماز قائم کرو اور زکات دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں، یعنی کسی نسلی دین کی کوئی وقت نہیں جب تک کہ عمل نہ ہو. نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ من اسلم وجہہ للہ، اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دینا، اپنا رخ اللہ کی جانب کر لینا، اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کا رویہ اختیار کرنا. وہ محسن. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک خود کو حق پہ سمجھتا تھا. جیسے ہمارے ہاں بھی ہر گروہ مسلمانوں میں سے کیا سمجھتا ہے کہ حق صرف ان کے پاس ہے اور دوسرے وہ تو گمراہ ہیں، ان کے جو ساتھ ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ ایسا انتہا پسندانہ رویہ کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ یہود کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ جب دل سے اللہ کی قدر نکلتی ہے تو پھر اللہ کے گھر کی قدر بھی جاتی رہتی ہے۔ کسی بھی قوم کے یا گروہ کے ایمان کا حال معلوم کرنا ہو تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کی مسجدوں کے ساتھ کتنی وابستگی ہے، مسجدوں سے کتنی محبت ہے۔ اسی لیے یہاں فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکے، عبادت گاہوں سے روکے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں مسلمانوں کی مسجدیں بظاہر آباد اور مزین اور خوبصورت ہوں گی، مگر حقیقتاً ویران ہوں گی، کہ ان میں حاضر ہونے والے نمازی کم ہو جائیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی آبادی صرف اس کو بہت بڑا تعمیر کر لینا نہیں، اس میں خوبصورت رنگ روغن کر دینا نہیں، بلکہ مسجد کی اصل آبادی تو اس میں عبادت کرنے والوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ شرافت اور انسانیت کے 6 کام ہیں، 3 حضر کے اور 3 سفر کے۔ حضر کے 3 کام یہ ہیں، تلاوت قرآن کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، ایسے دوستوں کو اکٹھا کرنا جو اللہ تعالیٰ اور دین کے کاموں میں مدد کریں۔ اور سفر کے 3 کام یہ ہیں، اپنے توشے سے غریب ساتھیوں کو خرچ کرنا، حسن خلق سے پیش آنا، اور رفقائے سفر کے ساتھ ہنسی خوشی اور خوش طبعی کا طرز عمل رکھنا۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی آبادی اللہ کے ذکر، تلاوت اور نماز سے ہوتی ہے۔ آج کے مسلمانوں نے عالیشان مسجدیں تو تعمیر کر دی جگہ جگہ پر، بسا اوقات ایک ہی سڑک پر 2 آمنے سامنے بھی کر دی، لیکن حقیقی معنوں میں وہ آباد نہ ہو سکی۔ اسلام میں مسجد محض نماز پڑھنے کی جگہ بھی نہیں۔ مسجد نبوی کو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بہت سے کام کیے، وہ نماز کے علاوہ تعلیم گاہ بھی تھی، پہلی اسلامی یونیورسٹی بھی تھی، وہاں عدالت بھی لگتی تھی، وہاں بسا اوقات لوگوں کو، قیدیوں کو قید بھی کر دیا جاتا تھا، وہاں غریبوں کی مدد بھی ہوتی تھی، غنیمت کا مال بھی وہاں بیٹھ کر تقسیم ہوتا تھا۔ مسجد مسلمانوں کے لیے ایک سوشل سینٹر بھی ہے، لہذا مسجدوں کی آبادی مسلمانوں کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی اس شرط پر عمل کیا جائے کہ ان کے لیے کیا ضروری تھا کہ وہاں جائیں تو ڈرتے ہوئے جائیں، اپنی بڑائی جتانے نہیں، اللہ کا نام بڑا کرنے کو۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں۔ وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ نادان کہتے ہیں اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں، اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں، ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ لیکن اگر انسان ان کے طریقوں پر چلنے لگے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی مقام نہیں، کیونکہ ان میں سے ایک مغضوب علیہم ہے اور دوسرے ضالین ہیں۔ ان کے طریقوں پر چلنا دراصل کیا ہے کہ انسان اللہ کے غضب کا مستحق ہو جائے، یا پھر سیدھے رستے سے بھٹک جائے۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ کسی گروہ کی پیروی کرنا ہدایت نہیں، اللہ کی بات ماننا ہدایت یافتہ ہونا ہے۔ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ہم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ کتاب کے پڑھنے کا حق کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ عربی عبارت درست پڑھی جائے، جو حرف لمبا کرنے کا ہے لمبا کیا جائے، جہاں شد ہے شد پڑھی جائے، جہاں مد ہے مد پڑھی جائے۔ لیکن ہم عموماً کیسے پڑھتے ہیں کہ مد کو زبر کے برابر اور زبر کو مد کے برابر پڑھ دیتے ہیں، اس سے قرآن کے معنی بدل جاتے ہیں۔ پڑھنے کا حق یہ ہے کہ اس کا ادب اور احترام کیا جائے، اس کے معنی کو سمجھا جائے، کیونکہ جب سمجھے گئے نہیں کہ یہ کہتی کیا ہے تو اس کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے۔ پھر اس کو پڑھنے کا حق یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے، اگر عمل اس کے خلاف ہے تو ہم اس کا حق نہیں دے رہے بلکہ اس کی ناقدری کر رہے ہیں۔ پھر اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ اس کی اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچایا جائے، اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں، اس کے مطابق اپنی سوچ بدلی جائے، کیونکہ یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اسے نہیں بدلا جا سکتا، ہم کو بدلنا ہوگا۔ اور جو اس کے مطابق اپنی سوچ، اپنا بول، اپنا قول، اپنا عمل، اپنا فعل بدل ڈالے گا وہی خوش قسمت ہے۔ اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں، اس کا انکار کریں، وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی۔ دیکھیں کہ 10 رکوع بنی اسرائیل کو خطاب کر کے بات سمجھائی گئی، آخر میں پھر بات دہرائی گئی، پھر احساس دلایا گیا کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ اور ان کو بار بار سمجھایا بھی اس لیے جا رہا ہے کہ یہ کتاب والے تھے، مکہ کے لوگ ان سے جا کر پوچھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں آیا وہ سچ بھی ہے کہ نہیں، اور ان کا انکار ان کو شک میں مبتلا کر دیتا، کنفیوز کر دیتا تھا۔ لہذا دین کا راستہ کھولنے کے لیے ان کی اصلاح بہت ضروری تھی کہ یہ راستے کا پتھر نہ بن جائیں اور یہ آگے نکل آئیں، اور لوگ ان کے ساتھ دین کی طرف بڑھیں، یہ پیشوا بن جائیں۔ لیکن انہوں نے حسد، انا، تکبر کا شکار ہو کر حق کو سمجھنے کے باوجود اس کو جھٹلا دیا۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی کسی آدمی کو فائدہ دے گی، نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزما لیا، ابراہیم علیہ السلام ایک مکمل اندھیری قوم میں، اندھیرے ماحول میں پیدا ہوئے، ہر طرف بت پرستی تھی، جب انہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی تو پوری قوم ان کی دشمن ہو گئی، حتیٰ کہ باپ بھی، بالآخر ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، آگ میں گرایا گیا تو آگ میں گرنا قبول کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کا حکم دیا، مکہ کو آ کے آباد کیا، پھر حکم ہوا بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ، پھر جب واپس گئے بیٹا بڑا ہو چکا تھا، دیکھ کر خوش ہوئے، حکم دیا اس کے گلے پہ چھری پھیر دو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے، بیوی سے، وطن کی محبت سے، والدین کی محبت سے، ہر چیز سے آزمایا، ہر ہر چیز کی مخالفت دیکھنی پڑی، ہر ہر چیز میں دکھ دیکھنا پڑا، لیکن ان ساری تکلیفوں، غموں اور دکھوں کے باوجود وہ اپنے ایمان سے ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا، تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ امامت بھی اسی کے نصیب میں آتی ہے جو آزمائشوں سے گزرے اور پھر بھی استقامت اختیار کرے۔ جو ہوا کے دوش پر اپنا رخ بدل لیں وہ اللہ کے کام کے نہیں ہوا کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور عمل کی جگہ قرار دیا اور لوگوں کو حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، جب چن لیے گئے تو قدموں کے نشان بھی اس قابل قرار پائے کہ اس کے پاس نمازیں ادا کی جائیں، پاؤں کے نشان بھی عزت پا گئے، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو، اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانا ہے. اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، اب تعمیر کعبہ ہو رہی ہے، تو دعا کرتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کوئی فخر نہیں، کوئی غرور نہیں، اللہ کا گھر بنا کر بھی کیا فکر ہے کہ قبولیت ہو جائے. دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول کر لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے، اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع فرما بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، آئندہ آنے والوں کی ہدایت کے لیے سامان فراہم کرنے کی دعائیں ہیں. اے رب ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، ہمیں بتا کہ کیا کرنا تجھ کو پسند ہے، ہم وہ کریں، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے. اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی طرف بلاتے تھے وہ دین ابراہیم تھا، جس سے یہود و نصارہ بھی اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، لیکن پھر وہ مخالفت کیوں کرتے؟ کیونکہ یہود کے ہاں دین بس ایک قومی فخر کی علامت بن گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام سے ان کے اس فخر پر زد پڑتی تھی، اس لیے وہ آپ کے دشمن ہو گئے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس قسم کی نفسیات کا شکار ہو جائیں اور صرف اپنے ہی گروہ کے بڑوں کو مانیں، وہ لوگ پھر کبھی بھی انسانیت کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ تو ابراہیم کا طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، پھر تم اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اگر تم اس سے منہ موڑ رہے ہو تو منہ وہی موڑے گا جو دراصل اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لے، اس کے سوائے یہ حرکت اور کون کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا. کیوں چنے گئے؟ اس لیے کہ ہر مشکل میں جم کر کھڑے رہے، اپنے دین کو نہیں بیچا، ایمان کو نہیں بیچا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا. اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، تو اس نے کہا میں نے اپنا آپ کائنات کے مالک کے حوالے کر دیا. اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی کہ صرف اللہ کے بن جانا، اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گئے. اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے. تو گویا دین کیا ہے؟ اسلام. اور ہم سب کو کیا بننا ہے؟ مسلمان. اور مسلم کون ہوتا ہے؟ جو اپنی خواہشات، اپنی سوچ، اپنے جذبات، اپنا مال، اپنی زندگی، اپنا سب کچھ اپنے رب کے نام کر دے، کہ یہ سب کچھ بس وہاں خرچ ہوگا جو میرا رب پسند کرے گا. اللہ والوں نے اپنے بچوں کو کیا وصیت کی؟ کہ دیکھو بچوں مرتے دم تک مسلم ہی رہنا. پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلمان ہیں۔ یہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اس سے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم گزشتہ لوگوں کے اعمال کو نہ پرکھیں، ان میں بحثیں نہ کریں، ان کو اختلافات کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ اپنے عمل کی فکر کریں۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو سیدھا رستہ پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی، ان سے کہو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کسی خاص گروہ کے پاس نہیں۔ یہودیت اپنے موجودہ نظریات کے مطابق تیسری اور چوتھی صدی قبل مسیح میں آئی، اور عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کی پیداوار ہے۔ لہذا وہ دین جو پیغمبروں کے کئی سو سال بعد گھڑ لیے گئے وہ اصل دین تو نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی شخص اصل دین کو پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے پیغمبر کی لائی ہوئی کتاب اور اس کی بتائی ہوئی بات کو تھام لے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قولو، کہو۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہم سب سے، مسلمانوں سے۔ کہو کیا؟ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام اجمعین کی طرف نازل ہوئی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ کرام کی طرح، تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیرے تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھڑمی میں پڑ گئے ہیں۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، نہ یہودیت کا رنگ نہ عیسائیت کا، کیونکہ عیسائی بننے کے لیے بپتائز کرتے ہیں نا، رنگ میں ڈبوتے ہیں بچوں کو، اور اللہ کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ کہ بندے کو دیکھتے ہی رب یاد آ جائے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اور اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا؟ اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ لہٰذا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ غافل نہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی، تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہ ہوگا۔ لہٰذا ہر ایک کو اپنے عمل کی فکر کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔